أنهم سبلنا. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہہ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں، ان میں ایک کا مفہوم اور مطلب تو یہ ہے، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے ہم اس نیکی کو بڑھا کر دس گنا اجر دیتے ہیں. آدمی نیکی ایک ہی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے راستوں کی ہدایت اسے عطا فرما دیتے ہیں. اور تیسری آیت میں کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. اب اسی سے متعلق حدیث کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا فرمائی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی یہ ہے کہ میرے بندے، اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر دے، یعنی اتنا گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور پھر تو میرے پاس آ جائے، توبہ استغفار کرے، شرمندگی ہو، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. فرمایا کہ جتنے گناہ تو نے کیے اس سے بڑھ کر اجر و ثواب میں تجھے عطا کروں. تو یہ خاص اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ گناہ تو ہوئے، اب گناہ کے بعد وہ خود بخود معاف نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس کے لیے تمہیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا. اور ساتھ میں فرمایا کہ بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو. اگر کسی آدمی نے گناہ تو بہت کیے لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، کسی کو شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی بھرپور عطا فرماتے. لیکن اتنی بات ضرور فرمائی کہ آنا تمہیں پڑے گا، صرف گناہ کر لو اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. بے شک معاف تو اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن تمہیں ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جانا ہوگا. بیٹھے بیٹھے خالی ایسے مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ استغفار کرنا ہوگا، ندامت کا اظہار کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف بڑھتا ہے، یعنی اگر ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ پورے اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. اب دوڑنا یہ چلنا یہ سب اللہ کی شان کے لائے مناسب، ہم اس کو مثال سے بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آگے بڑھتے ہیں اپنی شان کے مطابق. لیکن لازمی بات ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے جملے استعمال فرمائے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک بارش کس کو کہتے ہیں اور ایک ہاتھ کس کو کہتے ہیں اور چلنا کسے کہتے ہیں، دوڑنا کسے کہتے ہیں. چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہی سب کچھ ہے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم اگر چل کر آؤ گے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے. لیکن اس سے بھی جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ آنا تو تمہیں پڑھے گا, اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم تھوڑا سا بڑھو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھیں گے, تم ایک بالش بڑھو اللہ تعالیٰ پورا ہاتھ بڑھ جائیں گے, تم چل کر آؤ اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ خواہشوں سے جنت مل جائے, آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی, تمناؤں سے نہیں ملتی, اس کے لیے خون آرزو کرنا پڑتا ہے, اپنے دل کا خون کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. نہ آدمی تمنا کر کے بیٹھ جائے, آرزوؤں کرتا رہے کہ صاحب جنت مل جائے, تو آرزوؤں سے جنت نہیں ملا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت, کچھ نہ کچھ آرزوؤں کا گلا گھونٹنا, ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے, تب اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے. یقیناً بنائی کس کے لیے؟ ہمارے ہی لیے بنائی ہے اللہ نے. لیکن اللہ رب العزت عطا جب فرمائیں گے تب ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلائیں گے, کچھ کوشش کریں گے, تو یقیناً جنت ہمیں ملے. دیکھیے اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے, اسباب کے درجے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے, اسباب کے تحت بنایا ہے کہ کچھ نہ کچھ تم ہاتھ پاؤں چلاؤ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور دعا مانگتا رہے کہ اللہ میں عطا فرما دے, قادر تو ہیں اللہ تعالیٰ, ہمارا ایمان ہے, وہ چاہیں تو گھر پہ روزی بھیج دیں گے. لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو, دکان پر جاؤ, فیکٹری پر جاؤ, اپنے آفس جاؤ, اور اگر بے روزگار ہو تو روزگار تلاش کرو, کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا. دکان پہ جاؤ گے کچھ نہ کچھ لے کر آؤ گے, آفس میں جاؤ گے کچھ نہ کچھ لے کر آؤ گے, فیکٹری پر جاؤ گے کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا. لیکن گھر بیٹھے بیٹھے خواہشیں کرتے رہو, گھر بیٹھے بیٹھے آرزوؤں اور تمناؤں میں پڑے رہو, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کا معاملہ بھی ہے کہ آخرت ملے گی, لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑیں گے, آگے بڑھنا پڑے گا, گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی, تو انشاءاللہ آخرت بھی مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا قاعدہ لکھ دیا قرآن مجید میں, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, اگر تم ایک نیکی کرو گے میں اس کا 10 گنا اجر و ثواب تمہیں عطا فرماؤں گا. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہو اور 10 گنا اجر و ثواب لو, ایک دفعہ الحمدللہ کہو اور 10 گنا اجر و ثواب لو, ایک نماز پڑھو اور 10 گنا ثواب لو, 10 نمازوں کا ثواب. شروع میں 50 نمازیں ہی فرض ہوئی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی, لیکن اللہ نے قاعدہ وہی رکھا کہ بھئی پڑھو گے 5 نمازیں لکھی جائیں گی 50, اس لیے کہ ہم نے جو ایک مرتبہ کہہ دیا وہ بدلتا نہیں. اللہ رب العزت نے قاعدہ بنا دیا, 5 نمازیں پڑھو 50 کے مزے لو. 2-in-1 تو آپ نے سنا ہوگا, 3-in-1 بھی ہے, لیکن 50-in-1, ایک کام کرو 50 کے مزے لو, نماز 5 وقت پڑھو اور 50 کے مزے لے لو. یہ صرف اللہ رب العزت ہی عطا فرما سکتے ہیں, اتنا بڑا کریم اور کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ گناہوں نیکیوں پر دوجا اجر و ثواب, اور گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک کرو گے تو ایک ہی لکھا جائے گا, اور وہ بھی فوراً نہیں لکھیں گے, بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کریمانہ قانون بنا دیا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے, بزرگوں سے جو ہم نے سنا, کہ نیکی اور بدی لکھنے پر 2 فرشتے متعین, کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ امیر. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تم 2 آدمی بھی کہیں جا رہے ہو, ایک امیر بنا لو اپنے آپ, کسی کو امیر بنا لو, خود مامور بن جاؤ, تاکہ اس سے اس کی بات مان کر چلو, اس سے برکت ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو 2 فرشتے ہیں, ان میں سے بھی اللہ نے ایک کو امیر بنا دیا, ایک کو مامور بنا دیا, اور جو امیر ہے وہ نیکی لکھنے پر مامور ہے, اور جو مامور ہے وہ برائی لکھنے پر مامور ہے. تو جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو فوراً وہ تو لکھ لیتا ہے, اس سے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی سے. لیکن جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کسی بندے سے, تو یہ جو دوسرا فرشتہ ہے یہ پہلے سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں, کہتا بھی رک جا بھائی, ہو سکتا توبہ کر لے. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں, کہتا ہے کہ اور انتظار کر لے تھوڑا سا. اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ اب لکھ لوں, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب بظاہر امید ختم ہو گئی توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، لہذا اب لکھ لو. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ گناہ کرتے ہی فوراً لکھا بھی نہیں جاتا، بلکہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ لکھوں کہ نہ لکھوں، اور اگر ہم نے توبہ کر لی تو لکھا بھی نہیں جاتا. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے. ایک گناہ کرو کیا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر وہ گناہ لکھتے بھی نہیں، فرشتے کو لکھنے بھی نہیں دیتے. اور بالفرض اگر کسی نے لکھنے پر مجبور کر ہی دیا فرشتے کو، لکھا گیا، اب اس کے بعد سال بعد، دس سال بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، دوبارہ سے پھر توبہ استغفار کر لی صدق دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں، سب کچھ مٹوا دیتے ہیں. اب بھی اگر انسان کی بخشش نہ ہو، مغفرت نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے کسی کی بدبختی اگر ہو تو ہو، ورنہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو تمہیں عذاب دے کے ہم کیا کریں. کیسے عجیب جملے اللہ نے فرمائے، تمہیں عذاب دے کے ہمیں کیا ملے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے، لیکن بندہ جب توبہ ہی نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت بالآخر اس کو عذاب دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس کا بندہ عذاب سے بچ جائے، اسے عذاب نہ ہو، وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے. دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزارہ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو زبان سے نکلے فوراً معجزہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرا کے عطا فرماتے ہیں. غزوہ احزاب کا موقع ہے، سارے مسلمان بڑی سختی کے عالم میں ہیں، اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی نے بھوک کے آثار دیکھے، آ کر اپنے گھر میں بیوی سے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اور آپ پر بھوک کے آثار بھی میں محسوس کرتا ہوں. تو بیوی بھی نیک تھی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ ہے، میں اسے ذبح کر دیتی ہوں، پکا دیتی ہوں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کہہ دو، دو چار ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں اور آ کر ہمارا کھانا تناول فرما لیں، نوش کر لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، اور خاموشی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، اگر آپ اور آپ کے ساتھ دو چار آدمی آ جائیں تو اتنا کھانا ہے کہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. آپ نے فوراً اعلان کر دیا سارے لشکر میں کہ چلو بھائی، جابر نے دعوت کی، آج جابر نے دعوت کی ہے، لہذا سب جابر کے گھر چلو، کیونکہ تکلیف میں تو سارے صحابہ کرام. اب حضرت جابر بڑے پریشان، دوڑے توڑے بیوی کے پاس آئے، کہا کہ نیک بخت، انہوں نے تو سبھی کو کہہ دیا. تو ان کی بیوی پہلے تو ان پر ناراض ہونے لگی کہ تم نے ضرور جو سب کے سامنے کہا ہوگا، تم نے چپکے چپکے نہیں کہا ہوگا، تم نے سب کی دعوت کی ہوگی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح میں نے بتا دیا تھا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اعلان فرما دیا. تو بیوی نے کہا پھر کوئی ڈر کی بات نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے ساری بات کہہ دی اور خود انہوں نے دعوت دی ہے، تو اب وہ جانے اور ان کا خدا جانے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پر، اور سارے صحابہ کرام بھی تشریف لائے، اللہ ہی جانتا ان کی کتنی تعداد تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اپنی گھر والی سے کہنا کہ ہنڈیا کو چولہے پر رہنے دے، یعنی اس کو چولہے سے اتارے نہیں، اور سالن نکال نکال کر تم دیتی رہو، اور ہانڈی کو چولہے پر رکھو، اس کا ڈھکنا بھی مت ڈھکنا. چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے ایسا ہی کیا، وہ سالن نکال نکال کے دیتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے عطا فرماتے رہے، یہاں تک کہ سارا لشکر جو ہے اس پیٹ بھر گیا، اور وہ کھانا جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی رہا. بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرما سکتے تھے کہ نہ ہانڈی کی ضرورت ہوتی، نہ گوشت کی ضرورت ہوتی، نہ حضرت جابر کو دعوت کرنی پڑتی، ویسے ہی اللہ کے نبی فرما دیتے اور ایسا سب کچھ انتظام ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے دکھانا چاہا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، باقی کام اللہ کا ہے، تم کچھ نہ کچھ تو کرو. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، اور یہ سمجھو کہ بس دوسرا ہی کچھ کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، اپنے شیخ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی بس میں تو بیعت اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ کام نہیں بن رہا میرے،
سارے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جو کام ہوتا ہی نہیں, سونے پہ بھی ہاتھ رکھتا ہوں تو مٹی بن جاتی ہے, اس لیے میں بیعت ہونا چاہ رہا ہوں. بتائیے کیا بیعت ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پھر مٹی پہ ہاتھ رکھے تو سونا بننے لگے یا اس کے بگڑے ہوئے کام بننے شروع ہو جائیں؟ یاد رکھیے کوئی شیخ کسی کا کام نہیں کر سکتا, کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا, بگڑی بنانا اللہ کا کام ہے. اپنی اصلاح کے لیے اگر تم بہتر ہوتے ہو, تعلق رکھتے ہو تب تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اس لیے بیعت ہوتا ہے, اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ صاحب دکان چلنی شروع ہو جائے گی, کاروبار میں برکت ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا, تو یاد رکھو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں انشاءاللہ تم نیک بن گئے تو سب کچھ ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ بروں کو بھی دیتے, وہ رب تو سبھی کے ہیں. اس لیے اس نیت سے بیعت ہونا یہ مناسب نہیں. اصل یہی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے آدمی بیعت ہو کہ میرے اندر خرابیاں بہت ہیں, میرے اندر گناہ کے تقاضے بہت ہیں, تو تاکہ میں تدبیر پوچھ پوچھ کر عمل کروں گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شیخ نظر ڈال دے گا تو جنت میں پہنچ جائیں گے, اس کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے, بس جیسے ہی اس نے دیکھا اور بس سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں, محنت تو تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی, راستہ تو تمہیں خود راستہ تمہیں پتہ سے بتائیں گے, لیکن اس کے ساتھ چلنا تمہیں خود پڑے گا. حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمدہ مثال دی ہے کہ دیکھو چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے اسے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے چلو, اگر وہ بچہ نہ چلے وہیں کا وہیں بیٹھا رہے تو کبھی چلنا نہیں سیکھے گا, لہذا ماں باپ اس کو چلواتے ہیں, خود دور بیٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ اگر گرنے لگے تو دوڑتے ہیں, بڑھ کر تھام لیتے ہیں, گرنے نہیں دیتے. یہی حال اللہ رب العزت کا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم چلو, اگر گرنے لگو گے اللہ تھام لے گے, اللہ کے راستے میں چلو تو صحیح, اگر چلو گے کہیں گرنے لگو گے اللہ تعالیٰ تھام لیں گے ہاتھ, کہ گرو گے نہیں, جب تم نے ہمارا دامن پکڑا ہے ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے. تو یہی قاعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ رب العزت نے اور باقی معاملات میں بھی یہی ہے, ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش یہ نہیں تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے کیا ابو لہب پر کوشش نہیں کی, ابو جہل پر کوشش نہیں کی, سب پر کوشش کی؟ آپ نے کیا نظر ان پر نہیں ڈالی؟ لیکن ابو جہل کافر ہی رہا, ابو لہب کافر ہی رہا. جب تک اندر کا تقاضا پیدا نہ ہو, دل میں دعائیہ نہ ہو, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ جن کے نصیب میں ابو جہل ہی رہنا تھا وہ ابو جہل ہی رہے, اور جن کے نصیب میں اللہ نے کچھ لکھنا تھا, بننا لکھنا تھا, وہ بن گئے. تو یہی معاملہ ہے. دیکھیے ایک موقع پر غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان کے پاس پانی نہیں تھا, بے حال ہو گئے. ایک چشمہ راستے میں آتا تھا, آپ نے فرمایا کہ جب چشمہ آ جائے تو مجھے بتانا اور تم خود سے بڑھ کر اس میں مت گھسنا, یعنی پانی نہ لینا اس سے. چنانچہ وہ جب چشمہ آ گیا تو آپ کو اطلاع دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑا بہت پانی اس میں موجود ہے, آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا اور پھر اس میں سے پانی ابلنا شروع ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ اب اپنے مشکیزیں بھر لو, برتن بھر لو, جانوروں کو پانی پلا دو, جتنا تم نے پینا ہے پی لو, خوب سیر ہو جاؤ. اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا پانی نکلنا بند ہو گیا. تو دیکھیے چشمے کی تلاش ہوئی, اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تب جا کے وہ چشمہ ابلا. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہیں صحرا میں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو بھائی تھوڑا سا یہیں پہ میں انگلی رکھ دیتا ہوں پانی نکل آئے؟ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا, لیکن یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, نیکیاں بھی کرنی پڑیں گی, برائیوں اور گناہوں سے بھی رکنا پڑے گا, تب انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا. تو نیکیاں کرنی پڑتی ہیں, گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور گناہ ہو جائیں تو اس سے توبہ کرنی پڑتی ہے, معافی مانگنی پڑتی ہے, تو یقین اللہ تعالیٰ بھی پھر عطا فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا, جب زلیخا نے اپنا مطلب نکالنا چاہا, سارے دروازے بھی بند کر لیے, نہ صرف بند کر لیے بلکہ تالے لگا دیے. اب اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھ کر کے تالے لگے ہوئے ہیں, میں دوڑوں گا تو کہاں جا کے بھاگ کہاں سکتا ہوں, وہیں بیٹھے رہتے تو تالے کھل جاتے خود سے. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور جب دروازے کے قریب پہنچے تو تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا اور آپ نکلتے چلے گئے. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے حرکت نہ کرتے, کھڑے رہتے, تو تالا بھی نہ کھلتا, دروازہ بھی نہ کھلتا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کھڑے نہ رہو, بیٹھے نہ رہو, بلکہ چلو, چلنے کی کوشش کرو, کچھ نہ کچھ قدم بڑھاؤ, کچھ اپنے حصے کا کام تم کر لو, اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا.
تو جو ہمارا حصہ ہے کم از کم اتنا تو اختیار کرے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں اگر کسی سے بہت گناہ ہو گئے فہرست بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرو گو یا اللہ جو چھوڑ سکتا تھا میں نے چھوڑ دیے, جو نہیں چھوڑ سکتا تھا یا اللہ یا مجھ سے نہیں چھوٹ پاتے اس کی بھی میں نے فہرست بنا دی. اب یا تو آپ اپنے فضل سے چھڑا دیجیے عافیت کے ساتھ یا مجھے آخرت میں پھر عذاب مت دیجیے. حسن رحمۃ اللہ نے بات لکھی کہ تم پھر اللہ سے ایسی درخواست کرو, اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تم نے اپنے حصے کا کام جب کر لیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے حصے کے کام کریں گے. مثلا اگر کوئی 50 گنا کرتا تھا اور 25 گنا اس نے چھوڑ دیے, امید ہے کہ باقی 25 گنا بھی اللہ تعالیٰ اسے چھوڑا دیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام کرو, ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھے رہو. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں جب صبح ہو جائے گھر سے باہر نکلو تو دعا کر کے نکلو اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں ارادے تو بہت کچھ کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کے لیکن گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں. میں اب اپنی نوکری پر جا رہا ہوں, ملازمت پر جا رہا ہوں, تجارت پر جا رہا ہوں, نہ جانے وہاں کیا معاملات پیش آئیں, اس لیے میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا, گناہوں سے بچائیے گا. اللہ سے دعا کر کے آدمی نکلے اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری نماز میری عبادتیں اور میرا جینا میرا مرنا اللہ سب آپ کے لیے. تو جب آپ یہ کہو گے روزانہ اپنے حصے کا کام کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی محروم نہیں فرمائیں. بہرحال یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو گناہ آدمی چھوڑ سکتا ہے ان گناہوں کو ترک کرے, جو نہیں چھوڑتا اس نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اللہ سے دعا کرے, کرتا رہے. روزانہ کرنے کا یہ کام ہے, ہمیں کرنا روزانہ ہی ہے یہ کام. اب آگے اللہ رب العزت جب چاہیں ان گناہوں کو ہم سے چھڑوا دیں اور جب چاہیں ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں, ورنہ آخرت میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس گناہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب نہیں فرمائے. تو یہ کیا کم معاملہ ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو ہم 18 سال کے ہیں, ابھی تو 20 سال کے ہیں, ابھی تو 40 سال کے ہیں, ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو بڑی عمر باقی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ یہ نہیں پتا چلتا کہ ہاتھ سے کب ہو جاتے ہیں, لمحات آتے ہیں ایسے جس میں آدمی مبتلا مصیبت ہو جاتا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک بچی جل گئی, جلی تو ایک ہفتے پہلے تھی, انتقال 2 دن پہلے ہوا اس کا, 18-19 سال کی عمر. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں 18-20 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے, اس وقت تک کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں ہوتا, اور جبکہ بخار بھی نہیں, تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی بظاہر نہیں, ہٹا کٹا آدمی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک, اچانک آگ لگ گئی, اب دھڑ اس کا نیچے کا پورا جل گیا, جس کے نتیجے میں جو خون کا دوران تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے ہاتھ پیر منہ سب سوج گئے, اور 2-3 دن 4 دن بیچاری اسپتال میں رہی, بالآخر پرسوں اس کا انتقال بھی ہو گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان پر اچانک جب مصیبت آتی ہے پھر تو کچھ کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا, پھر تو توبہ بھی نہیں کر سکتا, پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, پھر کچھ اور کام بھی نہیں کر سکتا. تو کیا ہم کسی انتظار میں ہیں خدا نہ کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کسی انتظار میں کہ مصیبت آ جائے گی جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ دیکھو دن تو یہی ہوتے ہیں, جب آدمی عیش میں ہے, آرام میں ہے, نعمتوں میں ہے, اب اللہ کو نہ بھولے, اللہ کو یاد کرتا رہے, گناہوں سے توبہ کرتے رہے. ہم سب گناہگار ہیں, کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن آدمی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بھی گناہ ہو گیا تو بے فکر ہو کے بیٹھا ہو. جب تک اللہ سے اس گناہ کو معاف نہ کرا لے اس کو چین نہیں آنا چاہیے, یہ ایمان کی علامت ہے. گناہ تو سبھی سے ہوتے ہیں لیکن توبہ استغفار کر کے اللہ کو جب تک نہ منا لو اس وقت تک چین نہ آئے, یہ ایمان کی علامت. تو بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میری درخواست یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں, اگر نیک کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کریں, یقیناً اللہ رب العزت ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے. اور جو ہمارے بزرگوں نے نسخے بتائے ہیں ان نسخوں پر عمل کریں. ہر آدمی نے اپنا عمل خود ہی کرنا ہے, ہر آدمی نے اپنی کتاب خود ہی لکھنی ہے. جو کچھ ہم کریں گے وہ کتاب میں لکھا جائے گا اور گویا اس کتاب کے مصنف ہم خود ہی ہوں گے, لیکن وہ ہم خود ہی کر رہے ہیں.
زندگی بھر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب دکھا دیں گے کہ جو کچھ تم نے عمل کیا ہمارے فرشتوں نے دیکھو لکھ لیا، اب تم دیکھو یہی تم نے کیا تھا. اور جب آدمی دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات رہی نہ بڑی بات رہی، ساری باتیں اس میں مگر لکھی ہوئی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا وہاں پر موجود پائے گا اس کو. اس لیے میرے عزیز بھائی، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ تو کریں. موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لمحوں میں انسان چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات آدمی جب دنیا سے چلا جائے عمل اچھے نہ ہو، پھر پیچھے والے کچھ بھی کہتے رہیں اس کے لیے عمل کرتے رہیں، لیکن جب اچھی موت اچھی نہیں آئی، خاتمہ اچھا نہیں ہوا، تو پھر سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے. کم از کم اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتنی پڑے گی. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو وہ قادر مطلق ہیں، لیکن جو قاعدے قوانین ہیں وہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دی. اس لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرو، نیکی نہیں کر پا رہے تو کوشش کرتے رہو نیکیوں کی، نماز پنج وقت پڑھنے کی کوشش، گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار، کام نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور اللہ سے رجوع کرنا، اور پھر جلدی نا امید نہ ہو آدمی، مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے. یقین اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک وقت ہے، جب وہ وقت قبولیت آئے گا ملے گا. اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طور پر بھی آزماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو دعا مانگنے میں جلد بازی کرتا ہے، اور آپ سے فرمائے کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو اتنے سال سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. فرمائے جلد بازی، ایسے جملے نہ کہو، بلکہ مانگتے رہو، مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، تو ہم اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ کے حصے کا جو کام ہے اسی پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خدا نہ کرے اگر اعمال بد ہو گئے تو اللہ پر توبہ کی توفیق عطا فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں میں جو فتنے آنے والے ہیں ان سے ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں بہتر طور پر، اپنے فضل و کرم سے ساری جائز حاجتیں ساری دعائیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے مشکلات کو حل فرما دیجئے، مسائل کو دور فرما دیجئے، پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، عمر بھی خاصی ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے معاملے فرمائے، آسانی کے معاملے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائے. اسی طریقے سے ان کے گھر والے ان کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جو خود بھی پتہ نہیں، یا اللہ اپنے فضل سے آپ ساری بیماریوں کو دور فرما دیجئے، سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیجئے، اور جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.